ناظرین محترم، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ناظرین، ہم پروگرام گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی 7 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو تاریخ بشریت میں کچھ اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے کہ آج کے دن رسول کی امت کے کچھ بدترین انسانوں نے آل رسول پر اور ان کے ننھے ننھے سے بچوں پر پانی کو بند کر کے بغض و عناد کی آخری حدوں کو چھو لیا. ہم آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں. یوں تو عزاداری کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری احادیث اور روایات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، تو میں یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ایما مومن دمعت عینہ لقتل الحسین حتی تسیلا علی خدہ بوعہ اللہ بہا فی الجنۃ غرفا یسکنہا احقابا. اس میں امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی مومن امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو آنسو بہائے گا اور اس کے آنسو اگر رخسار تک آ جائیں تو پروردگار عالم جنت میں مخصوص دریچوں کو اس کے لیے اس کے اختیار میں دے گا کہ جہاں پر وہ شخص جو ہے ہزاروں سال تک رہے گا. ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے پروگرام میں ہماری بحث ہو رہی تھی کہ گھریلو زندگی میں عزادار امام حسین علیہ السلام کا کیا کردار ہے، تو اس پر جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا موضوع یہ تھا. آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے محترمہ سکینہ رضوی صاحبہ کو، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے گزشتہ پروگرام میں ان کی گفتگو کو سنا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اب پھر ان سے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. جی، تو محترمہ سکینہ صاحبہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے اس پروگرام کو دیا، اور ہم گھرانہ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. تو محترمہ سکینہ صاحبہ، گزشتہ پروگرام میں جو تھا ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی، وہ اس کا موضوع جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا عزاداری جو ہم مناتے ہیں اس کا گھریلو زندگی میں کیا کردار ہے، تو کیا آپ اس پر اسی کے متعلق جو ہے کچھ بتانا چاہیں گی، مقدمے کے طور پر بیان کرنا چاہیں گی؟
جی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولجعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں بھی آپ کی خدمت میں، اور سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام حضرت مہدی علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. جی، پچھلی بار ہماری گفتگو کا جو اسٹارٹ تھا وہ یہ کہ گھریلو زندگی میں کس طرح سے ہم اپنے گھر کے رابطے کو مستحکم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم عزاداری میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ چچا بھتیجی یا پھوپھی بھتیجے، ماموں بھانجے، یہ دو بھائی کس طرح سے کربلا میں پیش آئے، کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے پہ اپنی جان کو نچھاور کیا. اگر کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے ہوگی اور عزاداری سے ہم درس لیتے رہیں گے، تو तो हम अपने घरेलू जो टर्म्स होते हैं उसको सुधार सकते हैं।
जी बिल्कुल।
जैसे आपने देखा होगा कि मसला ना, आज अगर आज के जमाने में दो सौतेले भाई होते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि दोनों में ज्यादा उल्फत लगाव नहीं मिलता है, नहीं होता। लेकिन कर्बला में देखिए, दो सौतेले भाई थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास अलबरदार, दोनों में इतनी उल्फत थी, इतना प्यार और मोहब्बत था कि एक भाई अपनी जान को दूसरे भाई पर निछावर कर रहा। और जो गुज़श्ते जलसे में हमने बयान किया था वो ये कि आज़ादारी से हमें सबक मिलता है कि हम तौहीद या मसलन नमाज या कुरान, सब्र इस्तिकामत या अपने पर्दे या दूसरे तमाम चीज़ों को किस तरह से अपने घर में मसलन घरेलू माशरे में किस तरह से उस पर अमल कर सकते हैं, इन सब चीजों पे हमने
गुज़श्ते जलसे वो रिश्ते का जो आपने अभी इशारा किया वो बाप की तरफ से नहीं था, वो माँ की तरफ से
जी
था।
जी
जैसा कि
जी
सही,
तो इन चीजों हमने बयान किया था।
जी तो मोहतरमा सकीना साहबा, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमें बताया था कि घरेलू जिंदगी में आज़ादारी के जो असरात हैं वो किस तरह के नुमाया होते हैं या किस तरह से हमें उससे दर्द मिलता है, तो उसके सिलसिले में आपने हमें ये बताया था कि आज़ादारी के सिलसिले में मसला हमें पता चलता है, आज़ादी का पता चलता है, हमें इसार का, कुर्बानी का, फिदाकारी का दर्द मिलता है। और इसके साथ आपने हमें ये भी बताया कि मसला हम लोगों में जज्बा पैदा होता है जहाद का या फिर शहादत का जज्बा पैदा होता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आज़ादारी जो है फकत इन्हीं चंद असरात पर जो है, ये जो हमें मिलते हैं इन्हीं पर मुनहसर है या इसके अलावा कुछ और भी हमें आज़ादारी से मिलता है?
ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी हमें जो सबसे बड़ा दर्स मिलता है वो ये कि हमें आज़ादारी से और कर्बला के वाक़े से पता चलता है, हम सीखते हैं कि किस तरह से हम मजलूम का साथ दें और जालिम का मुकाबला करें,
यानी
किस तरह से हम हक और बातिल के दरमियान में तशखीस दे सकें और हक का साथ दें। जैसा कि मसलन, और ये चीज़ हमें एहसास दिलाता है, जैसे कि हम ईरान में देखने को मिलता है कि ईरान में चूंकि ज़्यादातर शिया मौजूद है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मसलन अब आप ईरान में देख लीजिए कि फ़िलिस्तीन का मसला या अफ़गानिस्तान का या इराक का, किसी भी मसले पर सबसे पहले ईरान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। या भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, जल्दी ही सैलाब आया था, बाढ़ आई थी, तो न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए थे, कितने अफराद परेशान हाल थे। तो ईरान ने बहुत ज्यादा उनकी मदद की, और जब मदद की यानी पहनने ओढ़ने खाने पीने हर तरह से उनकी मदद की। और जब उनकी मदद कर रहे थे तो ये नहीं पूछे तुम हिंदू या मुसलमान, सुन्नी हो या शिया, सिर्फ एक इंसानियत के नाते,
इंसानियत के हवाले से
जी, तो इस तरह से उन्होंने मदद की। या अभी कुछ साल पहले जो सलमान रुश्दी का मसला खड़ा हुआ था, या कुरान जलाने का, कुरान मुसलमानों की किताब है, उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है जी, तो कुरान जलाने का मसला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे
जी।
लेकिन ईरान के जो शिया उलमा थे या मसलन ईरान के कौम मिल्लत या शिया अफराद, फौरन उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और बातिल का मुकाबला किया और हक का साथ दिया और मजलूम का उन्होंने साथ दिया।
जी हाँ
जी
जी, शुक्रिया बहुत।
तो सबसे बड़ा दर्स हमें यही मिलता है आज़ादारी से।
सही, यानी इसके जरिए से हमें ये दर्स मिलता है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं किसी हाल में भी हो, चाहे वो माली लिहाज से हो, चाहे वो वैसे घरेलू लिहाज से हो, या कोई और घरेलू परेशानी है या कोई और मसला है या बच्चों की बीमारी का, या किसी हवाले से भी हमें ये दर्स मिलता है कि हम जो है दूसरे की मदद कर सकते हैं, चूंकि सभी जो है खुदा के बिलाखर बंदे हैं।
जी
सही जी। तो मुझे इसी सिलसिले में पूछना था कि जैसा कि आज़ादारी के लिए सिलसिले में, चाहे आज़ादारी हमारे घर के अंदर हो या आज़ादारी के लिए हम मसलन घर से बाहर किसी और जगह पर जाएं, मजालिस हैं या कोई और फंक्शंस हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है ख़वातीन के लिए कि मसलन अमूमन जो है वो अपनी घरेलू कोई बात दूसरी ख़वातीन को बताएंगी, या मसलन जिनके साथ मिलना जुलना उनके रवाबित ज़रा नज़दीकी हैं तो उनके ज़रिए वो अपने डिस्कस करती हैं अपने मसले को। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी बात उनको बता चुकी होती हैं तो आखिर पे ये कहा जाता है, ये जुमला सुनने को मिलता है कि ये मैंने अपनी बात फ़कत आपको ही बताई है, ये बात आगे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्या ये आज़ादारी में जो ख़वातीन जाती हैं बर्पा करती हैं इकट्ठी होती हैं तो इससे क्या हमें राजदारी के बारे में भी पता चलता है?
जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए कि हमारी जब आपस में गुफ्तगू होती है मजलिस में या आज़ादारी में जब जाते हैं तो
मोहतरमा साहबा, हम यहीं पर अपनी गुफ्तगू को रोकते हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद
जी।
तो नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
حب كمين، نعم قد جننت بحب الحسين، فلو مزقتني القناة والنسور أزول وحبي له لن يزول. حبيبي حسين، حبيبي حسين سليم
جی۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی رازداری پر، کہ رازداری کے حوالے سے آپ بتائیں گی کہ ہمیں درس ملتا ہے ان مجالس میں جا کے، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اپنی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو اپنے تک کیسے رکھ سکتے ہیں۔
جی، یہ تو ہمیں رازداری سے واضح طور سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار جب امام نے سوچی کہ مدینے سے حرکت کرے، تو حرکت کرنے سے پہلے امام نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام قیس تھا،
جی،
امام حسین علیہ السلام نے جناب قیس کو ایک نامہ لکھا اور کہا کہ یہ نامہ لے جا کر کے کوفے والوں کو دے دینا۔
جی،
اب جب جناب قیس پہنچتے تو قادسیہ کے نزدیک ابن زیاد کی سپاہیوں نے انہیں قید کر لیا، اور پھر اس کے بعد گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم علی اور اولاد علی کو ماننے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم نے نامہ کیوں پارا کر، کیونکہ جب ابن زیاد کے ساتھی نے انہوں نے قید کیا تھا تو انہوں نے فوراً نامے کو پارا کر دیا، پھاڑ دیا۔ تو ابن زیاد نے سوال کیا کہ تم نے نامے کو پھاڑ کیوں دیا؟ تو جناب قیس نے کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مطالب سے تم مطلع ہو، تمہیں آگاہی ہو۔ تو ابن زیاد کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں ممبر پہ جا کر کے علی اور اولاد علی پر لان کرنی پڑے گی اور ناسزا الفاظ بیان کرنے پڑیں گے، اور تمہیں یہ بتانا پڑے گی کہ نامے میں لکھا کیا تھا۔
یعنی اس کی جان کی بخشش اسی صورت میں ہوگی، یا نامے میں جو کچھ لکھا گیا یا جن ناموں کے بارے میں لکھا گیا وہ بتائیں، نہیں تو پھر ان کے حق میں برا بھلا کہیں۔
جی، تو پھر جناب قیس نے کہا کہ مجھے ہی نہیں پتا کہ نامے میں کیا لکھا تھا، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن ہاں ناسزا ضرور کہوں گا۔ اب ابن زیاد خوش ہو جاتا ہے اور یہ ممبر پہ جاتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کے بعد رسول خدا اور ان کی آل اولاد پر درود و صلوات بھیجتے ہیں، اور ابن زیاد بنی امیہ پہ لعن و ناسزا الفاظ بیان کرتے ہیں۔ جب ابن زیاد نے برعکس کام کو دیکھا، یعنی اس نے کہا تھا ہمیں مسئلہ ہمارے اوپر صلوات بھیجنا، انہیں لعن کرنا، اس نے الٹا کام کیا، برعکس کام کیا، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ممبر سے اسے نیچے کھینچا جائے۔ اور ابن زیاد نے کے حکم کے مطابق جناب قیس کو ممبر سے نیچے اتارا گیا، اور پھر ان کو دار العمارہ کی چھت پر لے جا کر کے نیچے پھینکا گیا اور شہید کر دیا گیا۔
یعنی فقط اس بنا پر ان کو یہ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ ان کو جو رازدار بنایا گیا تھا، ان کو جو نامہ دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہونے پائے،
جی،
کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں نہیں بتایا،
تو اس لیے انہیں شہادت مل گئی۔
جی، تو محترمہ صاحب، ٹیلی فون لائن پر ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو بعد میں یہیں سے پھر دوبارہ شروع کریں گے۔
جی، صحیح۔
ہیلو،
ہلو،
ہلو، جی، مولانا سید زیغم علی زیدی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
ہم آپ کو پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایام محرم کے سلسلے میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہلو،
ہلو،
جی، ہمارا پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عزاداری امام حسین کا گھریلو زندگی پر جو ہے اس کا کیا کردار ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا گھریلو اور سماجی اختلافات کو مٹانے کے لیے آزاداری جو ہے وہ کیا رول ادا کرتی ہے, اس کا کیا کردار ہے, کیا ہمارے اختلافات جو ہیں گھریلو اور سماجی طور پر جو ہیں وہ اس کے منانے کی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام الحسن علیہ السلام انا قتیل العبرہ لا یذکرو لا یذکرونی مومن الا استعبرہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں ایام اعزا کی تفصیلات پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا, جیسا کہ واضح اور روشن ہے
جی,
کہ اختلافات کی کلی طور پر دو قسمیں ہیں
جی.
اختلافات یا تو گھریلو اور خانوادگی ہوتے ہیں
جی,
یا سماجی اور معاشرتی
جی.
اگر ہم ان کے جزیات میں جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ گھریلو اختلافات میں یا تو اختلافات ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے درمیان میں پایا جاتا ہے
جی,
یا پھر وہ بہن اور بھائی کے درمیان میں پایا جاتا ہے
جی,
یا پھر ایک باپ اور بیٹے یا اسی طریقے سے, یا پھر ایک زوجہ یا شوہر کے درمیان میں
جی.
اسی طریقے سے ہم سماجی اور معاشرتی اختلافات کی بھی انہی طرح مصادیق کو بیان کر سکتے ہیں. یا تو یہ دو خاندانوں میں پایا جاتا ہے
جی,
یا دو محلوں یا دو بستیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے, یا پھر دو ملکوں اور دو حکومتوں میں
جی.
لیکن جتنے بھی اختلافات اور دوریاں پائی جاتی ہیں ان کی بیس اور بنیاد شخصی منافع اور انانیت پر ٹکی ہوتی ہے. ان تمام اختلافات کو دور کرنے کے لیے, چاہے وہ ہمارے اختلافات گھریلو ہوں یا سماجی ہوں یا معاشرتی ہوں, ان تمام اختلافات کو دور کرنے کے لیے کربلا اور اس کی یاد, جسے ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں
جی,
ایک بہترین درسگاہ ہے
جی.
حقیقی اور واقعی عزاداری اسی کو کہا جا سکتا ہے جس میں سیرت حسین علیہ السلام اور روح حسین علیہ السلام پائی جائے
جی.
اگر عزاداری سیرت حسین علیہ السلام سے خالی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں
جی.
سیرت اور عزاداری حسین ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات, چاہے وہ گھریلو ہوں یا سماجی, ان سب کو دور کر کے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوں. ہم فرش عزا پر متحد ہو کر بیٹھیں, منظم ہو کر بیٹھیں, ہماری صفوں میں انتشار اور شکاف نہ ہو. کربلا وہ درسگاہ ہے جہاں پر نہ بھائی بھائی میں اختلاف ہے, نہ بہن اور بھائی میں اختلاف ہے, نہ باپ اور بیٹے میں, نہ زوجہ اور شوہر میں
جی ہاں,
بلکہ یہ سب ایک ہدف کے تحت اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. بھائی بھائی پر قربان ہے, بیٹا باپ پر قربان ہے, بہن بھائی پر نچھاور ہے, زوجہ شوہر کی خدمت کے لیے آمادہ ہے
جی,
بھانجے ماموں پر اور بھتیجے اپنے چچا پر قربان ہے, اور اصحاب اپنے آقا پر. اب اگر ہماری عزاداری میں روح عزاداری اور سیرت حسین کی ذرہ برابر بھی رمق پائی جاتی ہے تو دنیا کے سارے اختلافات دور ہو جائیں گے. عزاداری چونکہ سیرت امام حسین کی عکاسی کرتی ہے, جہاں پر مختلف فقہ اور مذہب کے افراد ایک ہدف کے تحت قربانی پیش کر رہے ہیں, ان میں نہ انانیت پائی جاتی ہے اور نہ شخصی منافع, بلکہ تمام افراد مختلف قسم کے اختلافات کے باوجود, مثلا خاندانی اختلاف, رنگ اور نسلی اختلافات, مذہبی اور عقیدتی اختلافات, ان تمام اختلافات کے باوجود نمائندہ الہی کے تابع نظر آتے ہیں. خود امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں حق الحسین مفروض علی کل مسلم. یہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے, جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے سلسلے میں ہر مسلمان کے اوپر ایک حق کو فرض کیا گیا ہے. وہ حق اگر دیکھا جائے تو یوں تو اس حق کی بہت تفسیر کی جا سکتی ہے, اور بہت سے مصادیق اس کے تابع اور اس کے ضمن میں بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلا حق جو تمام مسلمانوں کے اوپر عمومی طور پر, خصوصاً شیعوں کے اوپر, وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد ایک ایسی کنجی ہے, ایک ایسی چابی اور ایسی کلید ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام مشکلات کا حل تلاشا جا سکتا ہے.
جی بالکل.
اگر انسان اپنی زندگی میں اتحاد کو نہ لائے اور اپنی زندگی کو اپنے تمام دوسرے اعضاء کے ساتھ متحد ہو کر نہ گزارے, یوں بھی انسان بہرحال تنہا زندگی گزارنے والا والی مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اجتماعی مخلوق ہے، لہذا انسان کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اور اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں زیادہ ضرورت ہے کہ وہ متحد ہو، اور جو امام حسین کا حق ہماری گردن پہ ایک اتحاد کے عنوان سے ہے اس کو جتنا بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے ہر شیعہ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ادا کرے، چونکہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اور خصوصاً شیعوں کے بہت زیادہ دشمن پیدا ہو گئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان دشمنوں کے مقابل میں جب آئیں تو اس طریقے سے آئیں کہ ہماری صفے اتحاد اور متحد ہوں، اس میں ان میں نظم پایا جاتا ہو، بغیر نظم کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین کا لشکر ایک چند افراد کے اوپر موقوف تھا، 72 افراد، لیکن امام حسین نے ان 72 افراد کے درمیان میں ایک ایسا نظم، ایک ایسا اتحاد پیدا کیا کہ وہ ہزاروں کے لشکر سے جا لڑے، اور ظاہراً تو وہ شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت میں ان کی کامیابی تھی، لہذا ہمیں بھی ولو ہماری تعداد کم ہے اگر آج ہمیں آج کے زمانے میں اپنے دشمنوں کے مقابل میں آنا ہے جو امام حسین کے ہدف، ان کی آزاداری، ان کے مقصد کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر 72 افراد کی طرح جو کم تھے تعداد میں لیکن وہ ایک بڑی تعداد کے مقابل میں شہادت پا کر بھی جیت گئے، لہذا ہم بھی اگر ہماری قسمت میں پروردگار عالم نے شہادت لکھی ہے تو ہم بھی اس راہ میں شہید ہو کر امام حسین کو کا جو ایک حق ہماری گردن پہ ہے اس کو ادا کر سکیں۔
جی بہت بہت شکریہ آپ کا سید زیغم زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے مطالب بیان کیے، انشاءاللہ ناظرین جو ہیں وہ حتمی سے استفادہ کریں گے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہمارے مہمان سید زیغم زیدی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی آپس کے یہ چھوٹے موٹے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان میں کبھی بھی نہیں پڑیں گے، اور انہوں نے اس طرف بھی بہت اچھا اشارہ کیا کہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی، لیکن انہوں نے وہ جو دشمن کی فوج تھی وہ کس قدر زیادہ تھی، ان پر ان کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم سب بھی جو ہے امام کے اس رستے کو اگر اپنائیں گے، ان کے فرامین کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے، اور کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ جی تو محترمہ صاحبہ، ہمارے مہمان نے جو گفتگو کی ہے تو آپ اس کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟
جی انہوں نے واقعی بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور یہ تو ہم نے نمونے کے طور پہ دیکھا کہ دو بستیوں میں اختلاف تھا
جی،
اور یعنی بالکل ایک دوسرے کے گھر جاتے نہیں تھے، کسی بھی پارٹی، کسی بھی فنکشن میں، شادی میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ادھر سے مجلس کا پیغام آیا تو بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر کسی کینے توزی کے فوراً مثلاً مجلس میں گئے، عزاداری میں گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں جانے کا ان کا ہدف شخصی ہدف نہیں تھا، ان کی کوئی نجی پرابلم نہیں تھی، بلکہ مجلس حسین میں گئے تھے، تو جو عزاداری ہوتی وہ دل کے فاصلوں کو نزدیک کر دیتی ہے، دل کے فاصلوں کو دور کرتی ہے، اور آپسی جو لگاؤ ہوتا ہے، آپسی جو دوستی ہوتی ہے، مثلا دوستی کو ایک دوسرے کو دوست بنا دیتی ہے۔
یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں ناراضگی تھی لیکن جیسے ہی ان کو وہ پیغام پہنچایا گیا
جی تو تمام بھید بھاؤ بھلا کر کے انہوں نے
وہ تمام غصے گلے کو بھلا کر جو ہے وہ عزاداری میں شریک ہوئے۔
جی
صحیح، تو اس سے پہلے ہماری گفتگو تھی رازداری پر کہ کیا رازداری جو ہے یہ عزاداری سبب بنتی ہے کہ بالخصوص یہ مسئلہ خواتین کو پیش آتا ہے
جی
کہ وہ کسی کے راز کو راز رکھ سکیں۔
تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جناب قیس کو صرف اس لیے شہادت ملی کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کیا
جی،
تو افی جب یہ خبر شہادت امام حسین علیہ السلام کو ملتی تو امام نے فوراً مثلا آیت پڑھی قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یعنی مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے پر یعنی سچے ٹھہرے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وقت پورا ہو چکا ہے اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ امام کے ایک جانصار سپاہی کی صرف اس لیے شہادت ہوئی کیونکہ انہوں نے امام کے راز کو فاش نہیں کیا. تو جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، عزاداریوں میں شرکت کرتے ہیں، اور کوئی ہماری خواہر نے ہمیں اپنا راز دل سمجھ کر کے کوئی اپنا راز بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ جو اپنے گھر میں جائیں اپنے شوہروں سے یا اپنے دوسرے افراد سے اپنی اس خواہر کے راز کو فاش نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ مومن کا دل قبر کے مانند ہونا چاہیے، کہ اس میں جو راز ہو اس کو دفن کر دینا چاہیے، دوسروں سے فاش نہیں کرنا چاہیے.
ہونا چاہیے کہ اگر چھوٹی سی بات پہ اگر آپس میں کوئی وہ ناراضگی ہو گئی ہے تو ہم سب سے پہلے اسی چیز کو لیں کہ نہیں، انہوں نے تو اپنی فلاں فلاں راز ہمیں بتائی ہیں، فلاں باتیں بتائی ہیں، تو ہم بھی اس کا بدلہ اس طرح
ضرور لیں گے. جب تک دوستی جب تک تو رازداری کی ہوئی ہے، لیکن جہاں تھوڑی سی لڑائی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوئی فوراً اس کا راز فاش کر دیں گے. یہ ہمیں کربلا کی عزاداری سے نہیں ملتا ہے.
اور اسی طرح سے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے مصائب پر آہ کرے گا تو وہ تسبیح ہے، اور اگر کوئی ہمارے مصائب پر غم منائے گا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے خدا کی عبادت کی ہے. اور اس کے بعد پھر حدیث میں تیسری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے راز کو راز رکھے گا تو اس کے راز کو راز رکھنا ایسے ہے کہ جیسے اس نے پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کیا ہے. حقیقت میں تو یہ امام اپنے راز کی طرف بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم انسانوں کی طرف یہ کنایا بھی ملتا ہے. ہم انسانوں کے لیے یہ درس بھی ہے اس میں کہ کسی کے راز کو راز رکھنا جو ہے وہ کتنا زیادہ وہ اجر کا سبب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری وہ ناراضگیاں دور ہوتی ہیں، جھگڑے جو ہیں وہ ہونے سے بچ جاتے ہیں. اگر ہم راز کو راز نہیں رکھیں گے، سب کے سامنے فرض، یعنی صبح ہمیں بات بتائی گئی تو شام تک پورے محلے کو پتہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
جی
جی صحیح،
عزاداری ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتی ہے.
جی جی صحیح. تو اسی سلسلے میں کیا عزاداری جو ہے ہم اپنے گھر میں ہے، کہیں باہر گئے ہیں، تو کیا عزاداری اس کے علاوہ کوئی اور درس بھی دیتی ہے؟ جیسے کہ مثلا گھر میں بچوں سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے، یا بیوی اور شوہر کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ان کی آپس میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، تو کیا عزاداری سے ہمیں یہ درس ملتا ہے بخشش کا، دوسرے کو بخش دینے کا، اس کو معاف کر دینے کا؟ کیا اس چیز کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں گی؟
جی، اس میں کہ خود ہمارے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں مجھے ناسزا کہے اور دوسرے کان میں آ کر کے معافی مانگے تو میں فوراً اس کو معاف کر دوں گا. اس لیے کہ میرے پدر بزرگوار حضرت علیہ السلام اور انہوں نے حضرت رسول خدا سے حدیث نقل کی ہے کہ روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے وہ افراد نہیں ملیں گے جنہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے.
جی،
کچھ اس طرح سے عبارت ہے. تو یعنی ہم عزاداری ہمیں درس دیتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، اور دوسری طرف ہمیں یہ احساس دلاتی ہے فوراً معاف کر دیں. لیکن ہمارے گھر میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی چھوٹے بچے نے کسی چیز کو توڑ دیا، کوئی غلطی کر دی ہے، یا مثلاً بیوی سے کوئی زوجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، یا شوہر دیر میں آئے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، یا ہمسائے پڑوس والوں سے کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پر سامنے والا لا کر سوری ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں معاف کرنے والی نہیں ہوں، تم نے اتنا بڑا کام کر دیا. نہیں، وہاں پہ فوراً ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ کربلا کے لوگوں کا کردار ہمارے سامنے ہے. آپ کے سامنے جناب حور علیہ السلام کا کردار موجود ہے. جناب حور جو سبب بنے امام، جنہوں نے امام کا راستہ روکا اور سبب بنے کہ امام کربلا تک جائیں اور تمام قربانی پیش کریں، لیکن جب جناب حر نادم ہو جاتے ہیں، پشمان ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو اس وقت پھر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. تو امام نے ان کو ڈانٹا نہیں، جھڑپا نہیں، کہا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کر دی،
حالانکہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. جی، اور ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو گھیر کر لانے کے لیے.
جی، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ جب امام کو پتا چلا کہ جناب حر آ رہے ہیں تو فوراً امام ان کے استقبال میں گئے.
جی،
اور پھر یہیں تک محدود نہیں تھا. جب جناب حور علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام جو فرزند زہرا تھے، نواسے رسول تھے، ان کے جنازے پر گئے.
جی،
اور پھر اس کے بعد جب جناب حور کے سر کا خون نہیں رک رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام والسلام نے رومال سیدہ، میں کہوں خوش نصیب ہے جناب حور، رومال سیدہ رسول کی بیٹی کا رومال ان کی پیشانی پہ باندھا.
جی،
جس سے خون رک گیا. تو اس طرح سے ہمیں کربلا والوں سے درس ملتا ہے، عزاداری سے ہمیں درس ملتا ہے کہ واقعاً اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر والوں نے کے درمیان مثلاً کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو معاف کر دیں.
اور جیسا کہ جناب حر کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں تو امام نے ان کو اٹھانے کے لیے نہیں کہا، خود گئے ہیں اٹھانے کے لیے کہ اب حر جو آئے ہیں ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں.
جی،
تو ان سے کہا کہ ضعیف باپ جو ہے وہ ایک جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا. تو یہ امام کا اخلاق ہی ہے.
جی
صحیح, یہ بخش دینا ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے
معاف
کر دیا تھا. نہیں تو اگر ہم جیسا کوئی خاکی انسان ہوتا تو وہ یہ کہ نہیں, اس نے تو ہمارے ساتھ اتنا کچھ کیا, اب ہم ہی آ کے اس کام کو کریں. نہیں, لیکن امام واقعی یہاں پہ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں, خود کر کے دکھا رہے ہیں, ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے بخش دینا چاہیے, کس طرح سے معاف کر دینا چاہیے.
جی
تو عزاداری جو ہے وہ ہماری گھریلو زندگی میں کیا وہ تربیت کے لحاظ سے, اس پہلو سے بھی آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے اس پہ, تربیت کے لحاظ سے اس کا وہ کیا اثر ہے؟
جی عزاداری سے ہمیں سب سے بڑا جو درس ملتا ہے وہ تربیتی درس ملتا ہے. ویسے تو ہر درس جو ہمیں عزاداری سے ملتا ہے اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن تربیتی درس جیسے ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں,
جی ہاں
یہ ہمیں کربلا کی خواتین ہی بتا سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں. جیسے جب ہم مجلسوں میں جائیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے سے اتنا سمجھا بجھا کر کے جائیں کہ بچوں دیکھو مجلس کا احترام کرنا, وہاں پہ شور نہیں مچانا.
جی
یہ ہماری پہلے کی تربیت, بچوں کی تربیت ہے.
جی ہاں
اور پھر جب مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسائل پڑھا جاتا ہے, دیکھیں ہر عورت کو اپنے گھر کے افراد عزیز ہوتے ہیں.
جی
ہاں ہر عورت کو, لیکن جتنی عزیز اولاد ہوتی ہے اس کی اتنے دوسرے افراد نہیں ہوتے ہیں.
جی
چاہے اس کے بھائی بہن ہو, چاہے ماں باپ, چاہے شوہر ہے, ہر افراد عزیز ہیں, لیکن بچوں کے مرحلے میں ماں کا اور ہی کردار ملتا ہے.
جی
تو جیسے بچے کو عورت اتنا چاہتی ہے, ماں ایک اتنا چاہتی ہے کہ اگر بچہ اسکول سے آنے میں یا باہر سے آنے میں تھوڑی دیر کر دے تو ماں ٹہلنے لگتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے. یا ماں اپنے بچے کو پہلے کھانا دیتی ہے پھر خود کھاتی ہے, پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے پھر خود سوتی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا بچے کی چوٹ لگ جائے تو ماں بے چین ہوتی ہے. لیکن واہر کربلا کی مائیں جو کربلا میں شب عاشور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹو بچوں دیکھو کل جب حسین پر وقت پڑے تو اپنی جان کو عزیز مت رکھنا, اپنے زمانے کے امام پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا.
جی
یہ تربیت دے رہی ہے اپنے بچوں کو. جیسا کہ عمر کا واقعہ ہے کہ عمر جن کا شوہر ابھی جلدی شہید ہوا ہے, تو عمر نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی امام کی راہ میں شہید ہو جاؤ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو بھرا رہتا اور ماں سے
اجازت نہیں دیتے.
جی تو ماں نے سوچا شاید یہ بچہ موت سے ڈر رہا ہے, کہا کہ جاؤ موت سے تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے, جاؤ اپنی جان کو امام پر قربان کر دو. تو بچے نے کہا کہ مادر گرامی ایسی بات نہیں ہے, مجھے اپنی جان عزیز نہیں, لیکن امام اجازت نہیں دے رہا, کہنا کہ اپنی ماں کا خیال رکھو کیونکہ اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا
ہے.
تو ماں نے کہا کہ جاؤ اور امام سے کہہ دو کہ میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے لڑنے کے لیے. اس طرح سے جب جناب عمر شہید ہو جاتے ہیں تو دشمنوں نے ان کے سر کو کاٹ کر کے مسلمانوں کی طرف پھینکا, تو ان کی ماں نے اس کے سر کو دوبارہ دشمنوں کی طرف پھینک دیا. کہا کہ جو چیز ہم اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں, جو فدیہ دے دیتے ہیں, دوبارہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ہمیں کربلا والوں سے ہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کی. تو اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج ہمارے زمانے کا امام زندہ ہے, ہمارا یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسل کا آخری وارث ابھی بھی پردے غیب میں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ جب ہمارے زمانے کا امام آئے ظہور کرے تو ہمارے بچے ان پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں, قربان کر دیں.
یعنی ہمیں اس سے تربیتی لحاظ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اور خود اپنے آپ کو بالخصوص کہ ہر وقت اس چیز کے لیے آمادہ رکھیں کہ ہمارے وقت کے امام نہیں معلوم کب ظہور کریں گے, یا ہمارے دین اور مذہب کو کس وقت مثلا ہماری ضرورت پڑ جائے. تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اسے ڈرنا یا خوف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ ماں باپ پر ہی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں.
جی
تو کیا عزاداری جو ہے اس سے ہمیں ہمارے اخلاق پر, بچوں کے اخلاق پر, ہمارے اپنے اخلاق پر جو ہے اس پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے؟
جی بالکل صحیح, کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جاتے ہیں اس میں امام کے اخلاق کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اور ہمارا جذبہ ہمیں جھجھوڑتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں اور ویسا ہی اخلاق مسئلہ ہمارا بھی ہو. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص
جی محترمہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر جی فرمائیے.
جی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کی ہے. جیسا کہ ایک شخص شام سے آتا ہے اور جب امام پہ اس کی نگاہیں پڑتی ہیں تو امام کے شان و شوکت و حیبت وغیرہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور واقعی امام کی چاہت اس کے دل میں ہو جاتی ہے.
جی محترمہ, ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر ہماری مہمان موجود ہیں. تو ہیلو, ٹیلی فون لائن پر ہماری محترمہ کوثرہ ترابی صاحبہ موجود ہیں, تو ہم ان سے پہلے سوال پوچھتے ہیں. ہیلو,
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی محترمہ کوثرہ ترابی صاحبہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں.
سن رہے تھے
اور محرم کے سلسلے میں ہم
سے یہ طرز کرتے ہیں.
جی
ہمارا سوال ہے آپ کی گفتگو کے متعلق سے ہے.
جی جی بتائیں,
سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے.
جی فرمائیے.
ہلو, آواز نہیں آ رہے ہیں صحیح سے.
جی جی آپ فرمائیے.
جی سوال ایسا ہے کہ کیا خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی آزاداری کرنی چاہیے یا گھر سے باہر, مثلا امام باڑے میں یا مسجد میں, یعنی ان چیزوں میں بھی وہ عورت شرکت کر سکتی ہیں؟
صحیح, جی سوال آپ کا بہت اچھا تھا.
ہمارا سوال,
جی
سنا آپ لوگوں نے ہمارا سوال؟
ہاں جی ہم نے آپ کا سوال سنا ہے اور ابھی ہماری مہمان جو ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیں گی. جی تو ہماری مہمان جو ہیں محترمہ کوثرہ ترابی صاحب ہیں اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے, تو وہ آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ آیا خواتین کو یہ جو عزاداری ہے وہ آیا گھر کی چار دیواری کے اندر ہی منانا چاہیے یا آیا گھر سے باہر عزا خانوں میں جا کے بھی وہ عزاداری کو منا سکتی ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟
جی اس میں دونوں طرح سے ہم امام کی عزاداری میں شرکت کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ بھی ہم شرکت کر سکتے ہیں, مثلا امام باڑے یا امام بارگاہ میں یا اعلانیہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی جا کر کے شرکت کر سکتے ہیں.
جی
اور گھر کی چار دیواری میں بھی امام کی فرش عزا بچھا سکتے ہیں. دونوں طرح سے ہم امام پر آنسو بہا سکتے ہیں اور مجلس پر کر سکتے ہیں.
وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, اگر آپ مختصر اس جواب کو اگر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تو.
جی مختصر طور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلانیہ مجلس میں جانا چاہیے اور اس کی بہت زیادہ سفارش کی گئی, جیسے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ علیک بے مجالس ذکر. جی یعنی ہم تمہیں سفارش کرتے ہیں کہ تم مجلس اعضا مجلس برپا کرو اور دینی مجالس کو برپا کرو, اس میں شرکت کرو.
جی ہاں.
یا مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ ارتعوا فی ریاض الجنہ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال مجالس ذکر.
جی
یعنی مجلس بہشت کے باغوں سے جب گزرو تو اس میں شرکت کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بہشت کے باغ کیا چیزیں کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجالس ذکر, یعنی وہ مجالس جہاں پہ ذکر حسین ہو, جہاں پہ دین زندہ ہو, جہاں پہ آل بیت کا تذکرہ, اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. لیکن اس کے مطلب خلاصہ طور پہ یہ کہہ دیں کہ
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہمیں اپنے پردے کا
جی
ان چیزوں کا یعنی لحاظ رکھنا ہوگا.
تو پہلی
چیزوں کا لحاظ نہیں پھر تو گھر کے اندر ہی
صرف پردے پہ نہیں بلکہ ہمیں کئی چیزوں پہ اس میں دھیان دینا چاہیے. پہلی بات یہ کہ مثلا جب مجلس میں جاتے تو اس میں دیکھیں کہ مثلا عورتیں اور مرد دونوں کے سسٹم الگ الگ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جینٹس بیٹھے ہیں یہاں پہ لیڈیز بیٹھے ہیں اور آپس میں مثلا مکس سسٹم ہے, یا مطلب نامحرم پہ نظر پڑ رہی ہے. تو یہاں پر نامحرم پہ نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اور ایسا نہ کہ ہم ایک مستحب کام کو انجام دینے جا رہے ہیں اور پھر حرام کام میں مبتلا ہو جائیں.
یعنی اگر ان یہ کام ہونے کا ڈر ہے تو پھر ہمیں
شرکت نہیں کرنا چاہیے,
نہیں جانا چاہیے, یعنی باہر عزاداری میں شرکت نہیں کرنی چاہیے.
یا مثلا اگر پردے.
جی محترمہ صاحبہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو اتنا وقت دیا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے پروگرام میں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور گفتگو, اگرچہ یہ موضوع جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اس پر گفتگو کے لیے بہت سارے پروگرام چاہیے, لیکن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں چونکہ وقت کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. خدا حافظ.